اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير بحق محمد وآله أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأولاده المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلي على محمد واللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلي على آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے دشمنان دین یزیدیت ناصبیت خارجیت کی نیست و نابودی کے لیے تعجیل ظہور امام زمان کے لیے ہمارے ملک کے استحکام کے لیے تمام اسرائے حریت جو جدوجہد کر رہے ہیں تمام تواغیت اور تمام تاغوتوں کے خلاف ان کی رہائی کے لیے علماء کرام مراجع کرام رہبر عظیم الشان عزاداران سید الشہداء ماتمداران مظلوم کربلا کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے اس مجلس میں شریک آپ تمام حاضرین کی تمام مشکلات میں آسانیوں کے لیے اور روحانی و جسمانی بیماریوں سے شفا یابی کے لیے، ان مجالس کی مخلصانہ قبولیت کے لیے، ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات، اللهم صل علی محمد و آل محمد، واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، سلسلہ گفتگو جیسا کہ آپ مستحضر ہیں اور مطلع ہیں، اس بات سے آگاہ ہیں، کل میں نے عنوان گفتگو کے حوالے سے گزارش کی تھی اور اشارہ کیا تھا کہ عنوان گفتگو اس عشرہ محرم کے لیے مقام اہل بیت، پیام اہل بیت، بز زبان اہل بیت، اور عرض کیا تھا کہ مقام اہل بیت کو بز زبان اہل بیت عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اہل بیت کی شناخت ویسے حاصل کریں جیسے خود اہل بیت نے بتائی ہے، چونکہ یہ ہستیاں اللہ کی زمین پر بعدد رسول ہادیان امت ہیں اور خداوند متعال نے انہیں وہ تمام کمالات، اوصاف، فضائل، صفات عطا کیے ہیں جو کمالات اللہ ہم سے چاہتا ہے، ہم میں ان کمالات کے حصول کی، حاصل کرنے کی صلاحیت رکھی ہے اور ان میں وہ کمالات فعلیت رکھے ہیں، ان میں وہ کمالات رکھ کے ہمیں دعوت دی ہے کہ تم ان جیسا بنو، ان کی اتباع اور پیروی تمہیں میرے قرب کا سبب بنے گی۔ اور میں نے کل عرض کیا کہ مقام اہل بیت کی شناخت کا درست ذریعہ یا اس ذات سے پوچھو ان کا مقام کیا ہے جس نے انہیں ہادی بنایا، یا خود ان سے پوچھو کہ ان کا مقام کیا ہے۔ لہذا بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ یہ جو ائمہ سے منسوب خطبات ہیں، زیارات ہیں، جن میں ائمہ نے اپنا مقام بتایا ہے، تو بعض لوگوں نے کہا ہے یہ مقام امامت یا ان ہستیوں کے شایان شان نہیں، کیوں؟ کہا اس میں خود ستائی ہے، اپنی تعریف ہے، اور انسان کو اپنی تعریف سے منع کیا گیا، یہ ایک تکبر، ایک غرور کی علامت ہے۔ تو ہمارے علماء نے ان کے اعتراض کا، جو ظاہر ہے آل محمد کو اس طرح تسلیم نہیں کرتے، ان کے اس اعتراض کا یہ جواب دیا ہے کہ اصل میں وہ اس نقطے کی طرف متوجہ نہیں ہوئے کہ ائمہ اپنا مقام کیوں بتا رہے ہیں، اس لیے بتا رہے ہیں کہ وہ اس روئے زمین پر انسان کامل ہیں۔ اب یا تو ان کا مقام جو ان کا شایان شان ہے وہ بتائے جو ان سے برتر ہے، بالا تر ہے، یا وہ بتائے جو ان جیسا ہے، اس کے علاوہ جو ان دو کیٹیگری میں نہیں ہے نکل جائے گا، دو قسموں سے نکل جائے گا، وہ ان کا مقام جتنا بھی بتائے وہ اپنے مطابق بتا رہا ہے، لیکن وہ نہیں بتا رہا جو ان کا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، میں نے رات بھی مثال دی تھی کہ ایک شخص اگر خود میٹرک ہے، اس سے پوچھو کہ فلاں شخص نے پی ایچ ڈی کی ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، وہ نہیں بتا سکتا، یہ تو کہہ سکتا ہے پی ایچ ڈی بہت بڑی ڈگری ہے، لیکن بتا نہیں سکتا، کیوں؟ چونکہ وہ خود جہاں کھڑا ہے جس کا مرتبہ بتانا چاہتا ہے وہ اس سے بہت بلند ہے۔ تو اب ائمہ کا مقام و مرتبہ اگر کوئی غیر ائمہ میں سے بتائے گا تو وہ اتنا ہی بتائے گا جتنا اس کا فہم و فراست یا علم و شعور ہے. لیکن ان کا مقام حقیقی یا خدا بتا سکتا ہے, وہ ذات پروردگار بتا سکتی ہے چونکہ وہ ان کی خالق ہے, یا یہ خود بتا سکتے ہیں کہ ہم کیا ہیں. دوسری بات علماء نے فرمائی, ائمہ اس لیے بھی ہمیں اپنا مقام بتاتے ہیں کہ ہم ان کا مقام ماننے میں افراط و تفرید یعنی کمی یا زیادتی کا شکار نہ ہوں, ہم نہ انہیں اس مقام سے بڑھائیں جو انہوں نے خود بتایا نہ اس سے گھٹائیں. بڑھانے میں بھی گمراہی ہے چونکہ وہ مقام جو انہوں نے بتایا وہی رکنا ہے, جو مقام بتایا اس سے کم ماننے میں بھی گمراہی ہے. تو ائمہ اپنا مقام بتا کر ہمیں بتاتے ہیں ہمیں کیسے مانو, ہمیں ویسے نہ مانو جیسے خود سوچ رہے ہو, ہمیں ویسے مانو جیسے ہم بتا رہے ہیں. متوجہ ہے انشاءاللہ. ایک صلوات بلند آواز سے, تو اب شناخت ائمہ جو ائمہ نے اپنی شناخت بتائی وہ تین ذریعے تھے, ایک روایات ہیں, دوسرا خطبات ہیں, اور تیسری زیارات ہیں. یہ تین چیزوں کے ذریعے ہم ائمہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں, روایات, زیارات, خطبات. انہی ذرائع میں سے ایک ذریعہ زیارات ہیں, توجہ فرمائیں گے. زیارات جو ہم جاتے ہیں, زیارت امام معصوم کو, توجہ فرمائیں گے. میں نے گفتگو شروع کر دی اور آپ میرے قریب ہیں انشاءاللہ. مکتب آل محمد کو اللہ نے چند وجود ائمہ کے صدقے میں ایسی نعمات دی ہیں جس سے دوسرے محروم ہیں. ان نعمات میں ایک نعمت زیارت ہے. یہ زیارت کا کلچر اور امام کے حضور جانا قصد کر کے اور پھر اس زیارت کے آداب, اس زیارت کے شرائط اور اس زیارت کے اہداف, ہدف کیا ہے, یہ ائمہ نے روایات کی شکل میں بیان کیے. فضیلت زیارت, شرائط زیارت, آداب زیارت. صرف ائمہ نے اس پہ اکتفا نہیں کیا, خود زیارت تعلیم فرمائی. تو دو طرح کی زیارات ہیں جو علماء نے دو درجے کیے ہیں زیارات کے, کچھ معصورہ ہے کچھ غیر معصورہ. دونوں کی وضاحت کرتا ہوں. معصورہ سے مراد کہ وہ زیارات جو خود ائمہ نے تعلیم فرمائی, کچھ غیر معصورہ یعنی ان کی نسبت ائمہ کی طرف ثابت نہیں لیکن پڑھی جا سکتی ہے, ثواب ہے. لیکن علماء فرماتے ہیں بہترین زیارت وہی ہے جس کی نسبت ائمہ کی طرف ثابت ہے. توجہ فرمائیں گے. یہ جو زیارات ائمہ نے تعلیم فرمائی, توجہ, یہ وہ نعمت عظمی پروردگار ہے اور یہ تربیت انسانی کا وہ ذریعہ ہے جو دوسروں کے پاس نہیں. ان کے ہاں یہ کلچر زیارت موجود ہی نہیں. یہ ثقافت زیارت کے نام پر اہتمام زیارت سے جانا یہ ثابت ہی نہیں. کیوں؟ انسان جاتا اس کے پاس ہے جس کے پاس جانے سے کچھ حاصل ہو. میری بات توجہ فرمائیں گے, آپ متوجہ رہیں گے انشاءاللہ. میں نے کل بھی عرض کیا تھا سنجیدہ گفتگو پہ آپ زیادہ توجہ فرماتے ہیں, اس لیے اب 7 سال کے بعد مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی کہ آپ سن رہے ہیں اور آپ کے چہرے بتا رہے ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے نہ میرا مزاج یہ ہے کہ مجلس میں وہ غیر سنجیدہ ماحول ہو جائے اور نہ آپ کا مزاج ہے. آپ بھی سننا زیادہ چاہتے ہیں انشاءاللہ, ہم گفتگو کے آپ تک کچھ پہنچانا چاہ رہے اور آپ بھی سننا چاہتے ہیں, اس لیے متوجہ ہیں. مجھے اسی بات کی ضرورت بھی ہے اور خوشی بھی ہے. اب آپ توجہ فرمائیں گے. میں نے عرض کیا یہ زیارت کی ثقافت کلچر جو مکتب آل محمد میں ہے یہ دوسروں میں ہے ہی نہیں. یہ نعمت عظما ہے. ہر امام نے اپنے پہلے امام جو شہید ہو گئے ان کی زیارت پہ جانے کی تشویق کی ہے, تائید کی ہے, توثیق کی ہے, تصدیق کی ہے, شوق دلایا کہ جاؤ. اور کیا خوبصورت جملے کہے, کہا یہ جاتے ہوئے یہ نہ سوچنا کہ جس کے پاس جا رہے ہو وہ مردہ ہے. یہ عقیدہ رکھ کے جانا کہ ایسے ہی اس کے حضور جا رہے ہو جیسے وہ ہے. سرکار کی حدیث ہے سید الانبیاء کی, من زارنی جس نے میری زیارت کی بعد حیاتی میری ظاہری زندگی کے بعد, فرمایا وہ ایسے ہی ہے جیسے میری زندگی میں میری زیارت کر رہا ہے. میں وہ باتیں نہیں کرنا چاہتا, میرے برادران سارے آتے ہیں, پر جب زیارت کی بات ہو رہی ہے یہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام, اور اس ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام میں وہ نقطہ مرکزی اور محور زیارت سرکار کی ذات ہے, ایسا ہے یا نہیں؟ سید الانبیاء کی ذات مقام افضلیت میں وہ پہلے نمبر پہ ہے. لہذا ہم زیارت کی فضیلت جب بیان کریں گے تو اس زیارت میں پہلی حیثیت سرکار کی ہے. اور الحمدللہ مسلمانوں کی اکثریت, قاطع اکثریت, بلا مبالغہ 90% مسلمان سرکار دو عالم کی زیارت کو ثواب سمجھتے ہیں اور اس زیارت پہ جانا اعزاز سمجھتے ہیں, ہے یا نہیں؟ ایسا ہی ہے نا. لیکن ائمہ معصومین کی نسبت وہ استقبال اور وہ جذبہ نظر نہیں آتا. یہ ایک افسوس کا مقام ہے. ہونا چاہیے اگر آپ عام اولیاء کی زیارت کرنا ثواب سمجھتے ہیں تو جن کے صدقے میں یہ ولی بنے ہیں, ایسا ہی ہے نا بھائی, جن کے صدقے میں انہیں ولایت ملی ہے اس ولیوں کے ولی کے در پہ جانا ثواب کیوں نہیں, اور جذبہ اور ولولہ اور شوق کیوں نہیں؟ جائیں, ضرور جائیں, تمام مسلمان بھائی جائیں. لیکن اب آپ سے بات کر رہا ہوں. ائمہ معصومین نے فرمایا جانا تو سوچ کر, یہ یقین پیدا کر کے جانا ان کے حضور جا رہے ہو. لہذا یہ زیارت یہ امام معصوم کے ہاں حاضری ہے, حضور ہے, حضور ہے, ان کے ہاں جا رہے ہو زیارت پہ. میں نے پانچ مجلس زیارت پہ یہیں پڑی تھی, خمسہ مجالس تھی میری اس سال. میں نے وہاں ایک جملہ عرض کیا, بعد میں وہ جملہ عام طور پہ بھی استعمال ہوا. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ زیارت کا وہ عربی کا معنی نہیں کہ جو آپ تفریح کے لیے جاتے ہیں. زیارت جو شی کلچر میں اور شی ثقافت میں ہے وہ سیر و تفریح نہیں, وہ سفر عشق ہے, وہ سفر معرفت ہے, وہ ایک مردہ اب زندگی پانے کے لیے زندہ کے پاس جا رہا ہے. بہت شکریہ. بابا سے بلند صلوات. یہ کوئی سفر تفریح نہیں ہے. اب آئیں, اب جملہ اب کہہ رہا ہوں جو میں اکثر عرض کرتا ہوں. اور یہ سفر جو زیارت معصوم پر جاتے ہیں یہ سفر ان قدموں سے سر نہیں ہوتا, یہ جسم کے ان قدموں سے سر نہیں ہوتا, یہ دل کے قدموں سے سر ہوتا ہے. لہذا یہ جسم ان کے حضور جانے سے پہلے اگر روح ان کے قابل ہو جائے, توجہ فرمائیں, اس لیے اس زیارت کے آداب شرائط جو ائمہ معصومین نے بتائے ان میں ایک لفظ بڑا خوبصورت ہے. اور آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے دوست جو چہروں سے مجھے نوجوان بھی نظر آتے ہیں,
ایک لفظ ہے ہر معصوم کے لیے، لیکن سید الشہداء کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں۔ معصوم نے فرمایا کہ من زار الحسین فہو عارفن بحق ہی، جو زیارت حسین کو جائے، بس نہ، لیکن پہلے یہ آمادگی کر کے جائے۔ کون سی آمادگی؟ حسین کا جو حق ہے اس کی معرفت حاصل کر کے جائے۔ اب آپ متوجہ ہیں انشاءاللہ۔ تو پتا چلا یہ جسم ان کے حضور جانے سے پہلے ایک سفر ہے، جو جسم نے طے نہیں کرنا، جو دل نے طے کرنا ہے۔ یہ دل کا سفر کیسے طے ہوگا؟ دل کا سفر طے ہوگا کہ دل میں انہیں بساؤ اور ہر اس شے کو دل سے نکال دو جو ان کی محبت دل میں نہیں آنے دیتی۔ میری بات توجہ فرما رہے ہیں؟ متوجہ ہے انشاءاللہ۔ اس دل کا سفر معرفت سے طے ہوگا، اس دل کا سفر ان کی معرفت حاصل کر کے طے ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ متوجہ تو آپ ہیں، لیکن بات کہتا ہوں، محظوظ بھی ہو جائیں گے، تھوڑا قریب بھی ہو جائیں گے۔ یہ جسم اگر قریب بھی ہو لیکن اگر معرفت نہ ہو تو قریب رہ کے بھی دور ہے۔ میں نے بات کہہ دی ہے اور اس کی وضاحت اس سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتی۔ ہاں، اگر یہ جسم قریب بھی ہو، اگر معرفت ہی نہیں تو قریب ہو کے دور ہے۔ لے بھائی، آپ بات کو اپنی مرضی پہ نہ ڈھالیں، میں کر دیتا ہوں۔ یہ منافق رسول کے قریب تھے یا نہیں تھے؟ نا، قریب ہو کے بھی دور ہیں، اور اویسے کرنی دور تھا، ایسے ہی ہے نا بھائی۔ یہ منافق قریب ہو کے دور ہیں اور وہ اویسے کرنی دور ہو کے قریب ہے۔ کیوں؟ اس کا جسم قریب نہیں، اس کی روح مصطفیٰ کے قریب ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ لہذا یہ قرب 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 جسمانی کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ میں نے پھر بات کہہ دی ہے، یہ قرب جسمانی کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ یہ جسم جہاں بھی ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ نہیں، بات میری آپ سے ہو رہی ہے تو وضاحت کر دیتا ہوں۔ پڑھے لکھے دوست ہیں، میری بات کی تائید فرماؤ گے؟ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی، جہاں حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی قبر مطہر ہے۔ آپ کو پتا ہے نا کہ ان کے قدموں میں کس کی قبر ہے؟ مامون الرشید کی، مامون الرشید کی۔ امام کے قدموں میں مامون کی قبر ہے۔ قاتل امام ہے نا، قاتل ہے اور قریب ہے۔ نہیں، ہر دور کے قاتل ان کا قرب ڈھونڈتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، قرب ڈھونڈتے ہیں۔ وہ قریب ہے، امام کے قریب، قدموں کی طرف۔ لیکن بتائیے، امام کے قرب کی اس منزل پہ کہ قدموں میں دفن ہے، کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں فائدہ ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ چونکہ اس کے قریب نہیں۔ جسم قریب ہے، روح دور ہے۔ ہاں، تو امام کے دائرے میں آنے کے لیے جسمانی قرب سے زیادہ یہ روحانی قرب چاہیے، یہ ایمانی قرب چاہیے، یہ معرفت کا قرب چاہیے۔ یہ قرب کیسے ملتا ہے؟ یہ قرب کیسے ملتا ہے؟ یہ معرفت سے ملتا ہے۔ وہ معرفت کا معنی کیا؟ وہ امام کے اوصاف و صفات کے بعد امام کے ارشادات اور فرمودات کے تابع ہو جائے۔ آسان لفظوں میں کہوں، آئیں زیارت پہ جانا چاہتے ہو نا، امام کے حضور جانا چاہتے ہو، جانے سے پہلے دیکھو امام کن چیزوں سے خوش ہے۔ ظاہری جسم کو دیکھو، اس قابل ہے کہ امام کے حضور جا سکے؟ یہ چہرہ امام کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ معذرت چاہتا ہوں، بات میری پہنچ رہی ہے؟ یہ میرا ظاہری چہرہ امام کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ جیسا امام چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں ویسا چہرہ لے کے جاؤ، اپنا ظاہر ویسا بنا کے جاؤ جیسا امام چاہتے ہیں. امام چاہتے ہیں کم از کم اپنے چہرے پر وہ کرو جو امام کو پسند ہے. امام کس چہرے پہ نظر کرم کرنا چاہتے ہیں؟ جس چہرے پہ خدا کی نافرمانی ہے یا خدا کی اطاعت ہے. میری بات پہنچ رہی ہے؟ امام کیسا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ ویسا چہرہ تو کم از کم بناؤ. میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، جو اپنا ظاہر امام کے مطابق نہ بنا سکے باطن کیسے بنائے گا؟ توجہ فرما رہے ہیں. جسے ظاہر بناتے ہوئے خیال آئے فلاں ناراض ہو جائے گا، میں اگر داڑھی رکھوں تو فلاں ناراض ہو جائے گا، اور وہ ناراضگی گھر سے شروع ہوتی ہے. اب آپ سمجھ گئے اور ہنسنے لگے. اب میں جملہ بھی نہیں کہتا چونکہ ادب منبر کے موافق نہیں ہے. اب وہ ناراضگی گھر سے شروع ہو جاتی ہے اگر انسان آل محمد کی بتائی ہوئی ظاہری شکل کے مطابق شکل بنانے لگے. اب یہی ہمارا امتحان شروع ہو گیا، ہمیں گھر والی کی ناراضگی برداشت ہے یا آل محمد کی؟ معذرت چاہتا ہوں، میری عموماً عادت ایسی نہیں ایسی تبلیغ کرنے، یہ نہیں کہ آپ کی ناراضگی سے ڈرتا ہوں، میرا متمع نظر کچھ اور ہوتا ہے، ان چیزوں سے بے خبر نہیں ہوتا، بے پرواہ بھی نہیں ہوتا، لیکن چاہتا یہ ہوں کہ وہ بات دل میں اس سے بڑی بات کہہ دوں. اور وہ بڑی بات یہ ہے، امام کے حضور جا رہے ہیں نا، حضور جانے سے پہلے کم از کم اپنے اندر یہی طے کر لیں، مجھے دنیا کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں، پوری دنیا مجھ سے راضی ہو، میرا امام ناراض ہو کچھ نہیں ہے میرے پاس. ایسے ہی ہے نا، پوری دنیا ناراض ہو جائے امام راضی ہو جائے کوئی فرق نہیں. اور یاد رکھو، یہ دنیا کی رضایت اور ناراضگی یہ پاؤں کی زنجیر ہے، یہ بڑوں بڑوں سے نہیں ٹوٹتی، اور جو یہ توڑ لے وہ حر بنتا ہے. یہ توڑنا پڑتی ہے، یہ توڑنا پڑتی ہے. اب میں سب کے لیے بات کر رہا ہوں اور اپنے آپ کو پہلے مخاطب، یہ چھوٹی بات نہیں. دنیا کے سامنے حق کہو اور آپ کی پذیرائی کم ہو جائے، یہاں سے شروع کر رہا ہوں، اپنے آپ سے پذیرائی کم، اس پذیرائی کے ڈر سے کہ لوگوں کی چاہت کم ہو جائے حق کہنا چھوڑ دیا، تو پہلی خیانت امام سے کر دی، اس ممبر سے. معذرت چاہتا ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں جو باتیں کر رہا ہوں، لیکن شرعی ذمہ داری سمجھ کے کر. امام کے حضور ہے، زیارت سفر معرفت ہے. معرفت کا پہلا زینہ یہ ہے جو امام چاہتے ہیں وہ وجود پہ نافذ ہو جائے. اس زیارت کو مقبول زیارت بنانا ہے، ویسے جاؤ جیسے وہ چاہتے ہیں، نہ ویسے جاؤ جیسے خود چاہتے ہو. توجہ فرما رہے ہیں، ان کے حضور جانا ہے، یہ حاضری ہے حاضری، اور جاتے ہی وہ امام کے پاس جانے کا اذن مانگتے ہو، ہے نا، اسے اذن دخول کہتے ہیں، داخل ہونے کا امام کے قریب اذن، اجازت. تو اجازت کس سے مانگی جاتی ہے؟ جو حاضر ہو اور موجود ہو. اور امام کو ایک سلام کرتے ہو، انشاءاللہ یہ سلام کا سلسلہ کل سے جاری بتاؤں گا، آج زیارت کے حوالے سے جو عرض کر رہا ہوں وہ پہنچنا چاہیے. میں نے عرض کیا کہ یہ کلچر زیارت دوسروں میں نہیں، آپ میں ہے. کیوں ہے؟ چونکہ اللہ نے ہمیں ایسے امام دیے جو صرف زندہ نہیں جو زندگی بانٹتے ہیں. اب آئیں، سوال ہے، سوال، لوگ کہتے ہیں مردوں کے پاس نہ جاؤ. اچھا چلیں بھائی، مردوں کے پاس واقعی نہیں جانا چاہیے، حقیقت میں کہتے ہیں مردوں کے پاس نہیں جانا چاہیے. میری بات کی پڑھے لکھے دوست تائید فرمائیں گے میں جو بات کہہ رہا ہوں. بتائیں بھائی، ہر دور کے ظالم، بنی امیہ ہوں یا بنی عباس، ان کے بعد ترک، عثمانی بادشاہ، یہ سارے روزہ حسین کو گراتے رہے یا نہیں؟ تو یہ مردے کے روزے کو گرا رہے ہیں؟ نہیں، توجہ فرمائیے، مردہ کے روزے کو گرا رہے، ہر دور کے یزید کو حسین سے خوف کیوں ہے؟
توجہ فرما رہے ہیں، ہر دور،
بڑی مہربانی، ہر دور کے یزید کو یہ حسین ابن علی سے اور ان ائمہ سے خطرہ کیوں ہے؟ وہ داعش حملہ کرتی ہے، کہتی ہے ہم روزہ حضرت زینب گرائیں گے، ہم روزہ حسین گرائیں گے، ہم روزہ نجف گرائیں گے، کہتے ہیں نا، اعلان کرتے ہیں، ان روزوں سے انہیں خطرہ کیا ہے؟ اگر مردہ ہوتے تو خطرہ نہ ہوتا، آئے ہائے، بھائی زندہ ہے تو خطرہ ہے۔ اب سنو، ہمیشہ لوگ زندوں سے ڈرتے ہیں، مردہ سے نہیں ڈرتے۔ آج دیکھ لو، آج کا یزید کن سے ڈر رہا ہے اور کن کے ساتھ بیٹھا ہے؟ جن کے پاس حسین نہیں ان سے یزید نہیں ڈر رہا، جن کے پاس حسین ہے اسی سے ڈر رہا ہے۔ یزید بھی ان سے ڈر رہے ہیں جن کے پاس حسین ہے، حسین ہے۔ میں نے ایک جملہ ایک وقت میں غدیر پہ پڑھتے ہوئے کہا تھا کہ یہ ولایت روح دین ہے۔ یہ لفظ روح کی عظمت کو آپ سمجھتے ہیں؟ آپ سب موجود ہیں تو میں آپ کو اپنی بات سنا رہا ہوں نا، کیونکہ آپ میں روح ہے، روح ہے۔ ہر انسان اس وقت تک کسی سے کوئی لے سکتا ہے چیز یا دے سکتا ہے، فائدہ لے سکتا ہے یا دے، جب تک اس میں روح ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ اگر انسان کو خبر ملے فلاں شخص مردہ ہو گیا تو پھر اس سے کچھ مانگتا نہیں؟ توجہ فرمائیں، چونکہ وہ عام انسان ہے، اس کی روح اس کے جسم میں ہے، تو آپ اسے مانگ رہے ہیں یا دے رہے ہیں، فائدہ لے رہے ہیں یا دے رہے ہیں، تو پتا چلا یہ جتنے انسانوں کی افادیت ہے، فائدہ ہے، وہ روح سے ہے۔ تو دین جو جسم ہے اس کی روح ہے ولایت، اور اگر اس دین سے ولایت نکل جائے تو جسم ہے اور مردہ ہے۔ برملا کہہ رہا ہوں، وہ دین جس میں ولایت نہیں وہ مردہ ہے، اور مردوں سے کوئی نہیں ڈرتا۔ پھر میں نے بات کہہ دی ہے، اس لیے سارا سارا جہان کہتا ہے حج پر سارے آئیں، سارے حج پہ آئیں، وہ نہ آئیں۔ آپ متوجہ نہیں ہوئے، کہتے ہیں سارے حج پہ آئیں، وہ نہ آئیں جن کے پاس ولایت ہے۔ کیوں بھائی؟ بھائی دشمن کو بھی پتا ہے مردہ جتنے بھی جمع ہو جائیں، زیرو جمع زیرو جواب زیرو ہوتا ہے۔ آئے ہائے ہائے بھائی، ولایت کے بغیر دین زیرو ہے۔ ولایت وہ عدد ہے جس کے ساتھ زیرو لگاتے جاؤ تو عدد بنتے جائیں گے۔ توجہ فرما رہے ہیں، دین کی حیات ان سے ہے۔ اب ان کے حضور جانا زیارت کے لیے، یہ ہے ہمارا دعویٰ، ہم انہیں مردہ سمجھ کے نہیں جاتے، لیکن یہ دعویٰ دلیل، چھوٹی چھوٹی دو آیتیں پڑھنی ہیں، آپ کو قریب کر لینا ہے۔ عزیزو، قرآن مجید کی دونوں آیتیں تمام مسلمان مانتے ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، ایسے وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، ایک وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ دو آیتیں، دونوں میں اللہ نے کہا انہیں مردہ نہ کہو، انہیں مردہ گمان نہ کرو۔ کن کو؟ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں، قتل ہو جائیں انہیں مردہ۔ تو قتل کیا ہوا ہے اگر مردہ نہیں کہنا؟ پہلے کہا جو قتل ہو جائیں اللہ کی راہ میں، تو قتل کچھ ہوا ہے نا، جسم پہ چھری چلی نا، جب چھری چلی تو جسم کا روح سے رابطہ ٹوٹا نا، شہید کو دفن کرتے ہو یا نہیں کرتے ہیں نا، سارے احکام باقی جیسے ہیں نا، لیکن اللہ پھر بھی کہہ رہا مردہ نہ کہو. خود یہ آیت بتا رہی ہے کہ وہ جس پہ چھری چلی وہ جسم ہے، اور وہ جو باقی رہ گیا روح ہے. کیوں باقی رہ گئی؟ وہ حیات جو اللہ اعلان کر رہا ہے انہیں مردہ نہ کہو یہ زندہ ہیں، وہ زندہ جسم ہے یا روح؟ روح زندہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے انہیں مردہ نہ کہو، تو مردہ نہ کہنے کا معنی کہ زندہ ہیں، تو کم از کم جو شہید ہوگا وہ تو مردہ نہیں نا، تو چلو اتنا مان لو کہ شہید زندہ ہے. اب اگر کوئی شہید کے پاس جا رہا ہے تو زندہ کے پاس جا رہا ہے نا. میں نے آسان لفظوں میں بات کی ہے بھائی، اس کا اعتراض تو ختم ہو گیا جو کہتا مردوں کے پاس نہ جاؤ. اچھا عام شہید زندہ، عام شہید. اب ہر مذہب کا شہید اپنا ہے، ایسا ہی ہے نا، میری بات توجہ فرمائیں گے، ہر مذہب کا شہید اپنا، ممکن ہے دوسرا اسے شہید کہے آپ نہ مانے، میں جسے شہید کہوں وہ نہ مانے، لیکن آؤ سارے مسلمانوں سے پوچھو حسین شہید ہیں یا نہیں ہے. نہیں، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، آپ متوجہ ہیں اور آپ کی زبانوں میں بھی آ رہا، حسین صرف شہید نہیں سید الشہداء، جو شہیدوں کا سردار ہو. تو جس طرح وہ شہیدوں کا سردار ہے اس کی زندگی بھی اتنی بلند ہے نا، تو چلو قرآن کی نظر میں شہید تو زندہ ہے. اب شہید جو زندہ ہے اس کے پاس جانا، آپ کی دلیل کے مردوں کے پاس نہ جاؤ، وہ تو ختم ہو گئی. اب آئیں آپ سے بات کر رہا ہوں عزیزو، یہ جو شہید ہے نا، میری بات ضائع نہ ہو، ماشاءاللہ پڑھے لکھے دوست ہیں، علماء فرماتے ہیں ان کی زندگی، یہ زندہ ہیں لیکن کہتے ہیں یہ زندہ بھی ایک طرح کے نہیں، کچھ اللہ کے اسم حی، حی کے مظہر ہے، جلوہ ہے، کچھ محیی ہیں. حی اسے کہتے ہیں جو زندہ ہو، محیی اسے کہتے ہیں جو زندہ کرے. آئے آئے، آل محمد حی نہیں محیی ہیں، یہ زندہ نہیں یہ زندگی دیتے ہیں، یہ زندگی دیتے ہیں. اور سنیں، اب زندہ ہونا قرآن کی نظر میں ادھر ثابت، اچھا ادھر کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ آپ نے اگر ان سے رابطہ قائم کرنا ہے ان سے، تو رابطے میں رکاوٹ ادھر نہیں ادھر ہے. لو اب میں ایک ٹرم یوز کر رہا ہوں، کہتے ہیں جب مقتضی موجود ہو معنی مفقود ہو تو اثر ہوتا ہے. دلیل، یہ مثال ہے، یہ ٹرم ہے، مثال دیتا ہوں. کہتے ہیں مثال کے طور پر لکڑی ہو، خشک ہو، آپ آگ لیں، ماچس لیں، لیٹر لیں، جلائیں اور اس کو لکڑی کے قریب لائے جائیں تو کیا ہوگا؟ جل جائے گا. یہ معنی ہے، مقتضی موجود تھا، لکڑی موجود تھی، خشک تھی، کوئی معنی نہیں تھا، رکاوٹ نہیں تھی، تو آگ حتمن لے گی اسے، جلائے گی. اسی طرح کہتے ہیں ادھر حیات ہے، وہ رابطے میں ہیں، رابطہ کرنے کے لیے وہ رکاوٹیں ہٹاؤ. آئے ہائے، جو ہمارے اور ان کے درمیان آ گئی ہیں، جانتے ہو وہ حجاب کیا ہے؟ وہ حجاب ادھر نہیں ادھر ہے، ادھر ہے، ہم وہ حجاب ہٹائیں. یہ ہے زیارت کا معنی. میں نے اول مجلس سے عرض کیا، مجھے اس لیے یہ باتیں کرتے ہوئے کوئی دل میں افسوس یا وہ اندیشہ بھی نہیں کہ بات نہیں پہنچ رہی، چونکہ آپ یہ باتیں سننے کو آمادہ ہیں، اس لیے کر رہا ہوں کہ اب زیارت پہ جا رہے ہو تو ادھر جدھر جا رہے ہو ادھر کوئی رکاوٹ نہیں، رکاوٹیں ادھر ہیں، اور ان رکاوٹوں میں ایک رکاوٹ گناہ ہے. اب اس گناہ کو جتنا ہٹاتے جاؤ گے حجاب ہٹتے جائیں گے. چلیں گفتگو اس حوالے سے زیارت اور زیارت کا معنی، اب آئیں اگلا مرحلہ. اس زیارت پہ جانے کا کوئی اثر ہے یا نہیں؟ توجہ فرمائیں، کیا اثرات ہیں؟ وہ چھوڑیں جو ایک محب اہل بیت محسوس کرتا ہے، وہ چھوڑیں، قرآنی دلیل۔ اب آپ ماشاءاللہ محسوس بھی ہوں گے اور آپ کی معرفت اور محبت آل محمد بھی بڑھے گی، اور وہ آیت سے ایک استدلال بھی ہو جائے گا۔ سورہ نساء، ان کے قرب میں جانے کی کوئی اثر ہے یا نہیں؟ سورہ نساء خدا فرما رہا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاؤُوكَ وَلَوْ أَنَّهُمْ، خدا فرما رہا ہے، اگر انہم یہ لوگ، ظلموا انفسہم، جنہوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، وہ لوگ جن لوگوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ اب آپ جانتے ہیں یہ ظلموا انفسہم، جان پہ ظلم کرنا کنایا ہے نا، اس سے مراد گناہ، ایسے ہی ہے نا۔ دیکھیں وہ سجدہ شکر میں آپ سر سجدے میں رکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، ظلم تو نفسی، یہ کیا مانا، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، گناہ جان پہ ظلم ہے۔ توجہ فرمائیں، اب آیت کا مانا کرنے میں کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے۔ خدا فرماتا ہے جب ان لوگوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، کنوں نے، گناہگاروں نے، جاؤ کا، میرا حبیب سرکار کو مخاطب ہے خدا، اے میرا حبیب، جب یہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں یعنی گناہ کرتے ہیں، جاؤ کا، اگر یہ آپ کے پاس آتے، قرآن ہے، سورہ نساء ہے، جب تیرے امتی اپنی جان پہ ظلم کیا، جاؤ کا، تیرے پاس آئیں۔ اب آپ متوجہ ہیں، میں نے ایک ایک لفظ کو کھولنا ہے اور آپ کو قریب لانا ہے۔ جب اپنی جانوں پہ ظلم کیا یعنی گناہ کیا، اب بول کے بتائیے گا یہ گناہ اللہ کی نافرمانی ہے نا، بولے نا یار، ایسے ہی ہے نا، خداوند متعال کی نافرمانی۔ خدا کہہ رہا ہے جب انہوں نے گناہ کیا یعنی میری نافرمانی کی، جاؤ کا، تیرے پاس جائیں۔ متوجہ ہیں؟ یہ روایت نہیں، آیت ہے، آیت ہے، سورہ نساء آیت ہے۔ خدا فرماتا ہے جب انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، جاؤ کا، اے میرا حبیب، اے میرے محبوب، یہ تیرے پاس آتے۔ یار سوال ہے، گناہ کیا تو مخالفت تو خدا کی پر، پروردگار تو کہہ رہا ہے اس کے پاس جاؤ۔ دوسری بات، خدا تو شہ رگ سے بھی قریب، اور رسول کے پاس تو قدموں سے چل کے جانا ہے نا، تو جو شہ رگ کے قریب ہے وہ کہہ رہے جاؤ، نہیں توجہ فرمائی، وہ کہہ رہی ہے ذات جو شہ رگ سے بھی قریب ہے، جو مجھ سے زیادہ میرے قریب ہے، وہ کہہ رہی ہے مصطفیٰ کے پاس جاؤ۔ اللہ نے کہا میں تو قریب ہوں چونکہ میں خالق ہوں، تم گناہ کر کے مجھ سے دور ہو گئے ہو، میری باتیں پہنچنی چاہیے۔ اللہ سے دور ہو گئے تو کیا مانا، اللہ نے کہا میں قادر ہوں، مجھ سے دور ہونے کا مانا یہ ہے میری رحمت خاص سے دور ہو گئے، میری رحمت خاص سے دور ہو گئے۔ اللہ نے کہا اب میری رحمت سے گناہ کر کے دور ہو گئے ہو، اس لیے تمہیں اس کے پاس بھیج رہا ہوں جو میری رحمت کل ہے، آئے ہائے ہائے، اس کے پاس تمہیں بھیج رہا ہوں جو رحمت ہے کل ہے۔ جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کرو، جاؤ کا، میرا حبیب تیرے حضور آئیں، آئیں تو کیا کریں، اب آئیں۔ آیت آگے بڑی خوبصورت آیا، خدا فرماتا ہے جاؤ کا، اے میرا حبیب آپ کے پاس آئیں، اور آ کے کیا کریں، فاستغفر اللہ، اللہ سے توبہ طلب کریں۔ اچھا بھائی، آیت میں تو الفاظ نہیں لیکن ظاہر ہے کیفیت تو ایسی ہی بیان ہونی چاہیے نا، جب گناہگار سرکار کے پاس آئے گا تو گناہگار ہے نا، میری بات توجہ فرما رہے، گناہگار ہے تو شرمندہ ہو کے آئے گا یا غرور سے آئے گا، گردن جھکی ہوئی، شرمندگی کا احساس ہوگا نا، تو ادب سے آئے گا نا حضور کے ہاں، ایسے ہی ہے نا۔ قرآن کہہ رہا ہے جب تم گناہ کرو تو میرے رسول کے پاس جاؤ، اور جا کے کیا کہو، سرکار کی موجودگی میں کیا کہو، فاستغفر اللہ، اللہ کہتا ہے مجھ سے توبہ طلب کرو، تو بلا تشبیہ گناہگار ایسے ہی کہے گا نا اے اللہ مجھے بخش دے، اور سرکار سامنے ہے، بس آیت ختم. نا اب جملہ سمجھنے والا ہے، قرآن آگے بڑھا، فاستغفر لہم الرسول، یہ گناہگار خود بھی مجھ سے توبہ طلب کرے اور اے رسول آپ بھی ان گناہگاروں کے لیے توبہ طلب کریں. نہیں آپ معذرت چاہتا ہوں، جسارت کر رہا ہوں، متوجہ نہیں ہو سکے اس لیے کہہ رہا ہوں. فاستغفر لہم الرسول، اے رسول آپ ان گناہگاروں کے لیے مجھ سے، استغفار میں تیج جو ہے نا طلب کے معنی میں ہے، آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں. تو بھئی سرکار جب گناہگار کے لیے توبہ طلب کریں گے، توبہ تو ایسے ہی کریں گے نا، اے میرے اللہ، متوجہ رہیں گے، اے میرے اللہ اس گناہگار کو بخش دے، یہی کہیں گے نا. پھر کہہ رہا ہوں اے میرے خدا اس گناہگار کو بخش دے. لو میں نے دو دفعہ کیوں کہا، تاکہ آپ سمجھیں متوجہ ہوں. اے اللہ، سرکار خدا کو پکاریں گے، اے میرے خدا، اے پروردگار اس گناہگار کو، ادھر گناہگار ہے نا، اسے بخش دے. تو جو خدا سے توبہ گناہگار کے لیے طلب کر رہا ہے تو دونوں طرف ہے نا، خدا سے توبہ مانگ رہے ہیں اور گناہگار کے لیے مانگ رہے ہیں، تو ایک طرف ہے سرکار کے گناہگار، ایک طرف ہے پروردگار، اور درمیان میں ہے مصطفیٰ. اور بندہ خدا جو درمیان میں آ جائے اسے ہی وسیلہ کہتے ہیں. آئے ہائے ہائے، اللہ ماشاءاللہ، آپ متوجہ ہو گئے، توجہ فرمائے. آیت جو آگے ہے، میں کچھ چہرے دیکھ رہا ہوں، ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں، یہ مجلس کی معنویت ہے، یہ روحانیت ہے. فاستغفر لہم الرسول، اے رسول آپ ان گناہگاروں کے لیے توبہ طلب کریں، طلب کریں. آیت آگے بڑھی، کیا خوبصورت جملہ ہے، لوجد اللہ توابا رحیما، جیسے ہی مصطفیٰ تم گناہگاروں کی سفارش کرے گا تم اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحیم پاؤ گے. آئے ہائے ہائے، لوجد اللہ توابا رحیما، کب؟ جب مصطفیٰ ان گناہگاروں کے لیے مجھ سے توبہ طلب کرے. تو جو خدا سے توبہ طلب کریں گے مصطفیٰ، توجہ، اگر سرکار کی توبہ گناہگار کے حق میں اثر انداز نہیں تو کریں گے کیوں؟ اور اگر ہے تو ماننا پڑے گا، ان کے حضور جانے کا یہ اثر ہے. نہیں یار، توجہ نہیں فرمائی. اب بتاؤ یہ آیت صرف سرکار کی زندگی سے ہے؟ کیا گناہگار جو سرکار کی 23 سالہ اعلان نبوت میں گناہ کرے اس کے لیے حکم ہے؟ بھئی اگر سرکار قیامت تک ہیں اور رحمت بھی ہیں تو آج بھی گناہگاروں کے لیے وسیلہ ہیں. اب آئیں، اب آئیں، اب آئیں، اب آئیں. میں نے عابدی صاحب وہ پڑھا، وہ مدینے کا جو خطبہ دینے والا ملعون تھا نا، کہنے لگا میں نے 22 سال خطبہ دیا، میں ایک دن بھی رسول کے روزے پہ نہیں گیا. میں نے یہ جملہ پہلے بھی کہا تھا، میں کہہ رہا ہوں تو نہیں گیا، نہ سمجھ، تجھے رسول نے آنے ہی نہیں دیا. میری بات توجہ فرما رہے ہیں تم، یا تم سمجھ رہے ہو کہ میں گیا نہیں، نہیں، تم جانا بھی چاہتے تو وہ آنے ہی نہ دیتا، نہ خدا نہ مصطفیٰ. چونکہ گناہ معاف تب ہوں گے جب مصطفیٰ درمیان میں آ جائے، اور جس کے دل میں حسین نہیں اللہ اسے روضہ رسول پہ جانے ہی نہیں دے. توجہ فرما رہے ہیں، جس کے دل میں پنجتن پاک نہیں اللہ جانے نہیں دیتا. یاد رکھو جو ان کے در پہ نہیں جا رہا مت سمجھو وہ جا نہیں رہا، وہ بلا ہی نہیں رہا. یہ یہ بلا نہیں رہے، مت سمجھو کہ تم جا نہیں رہے، تمہیں جانے کی توفیق سلب کر لی۔ لوجد اللہ توابا رحیما، جب مصطفیٰ تمہارے لیے استغفار کریں، تمہارے لیے اللہ سے استغفار طلب کریں، اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحیم پاؤ گے۔ عزیزو، یہ ہے زیارت، زیارت کا عملی اثر ہے۔ اگر شرمندگی سے ان کے حضور پہنچ گئے اور وعدہ کر لیا کہ جو کیا سو کیا، اب آپ کے حضور آ گیا، آیا نہیں، آپ نے بلایا ہے، ایک توفیق تو آپ نے دے دی بلا کے، اگلی توفیق تو میری ہے نا۔ توجہ فرمائیں، بات سمیٹ رہا ہوں اور پیام آخر پہ دینا چاہتا ہوں، پیام دینا چاہتا ہوں۔ یہ جس امام کی زیارت کو بھی جاؤ، جس امام کی زیارت کو جائیں، آپ جاتے ہیں اور ایک زیارت آپ کے اشک سے ہوتی ہے، دل سے ہوتی ہے، دیکھتے ہی ذریعے امام پر آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، وہ بھی زیارت ہے۔ مجھے یاد ہے میں قم میں تھا اور مشہد زیارت کے لیے، مشرف ہونے کے لیے نکلا، تو میرے استاد تھے ایک علم اخلاق کے، میں نے ان سے کہا قبلہ جا رہا ہوں، استاد محترم کوئی مجھے نصیحت فرمائیں زیارت کے آداب میں۔ کیا خوبصورت جملہ کا، کہنے لگے جب امام کے حضور پہنچو اور وہ اذن دخول پڑھو، اندر جانے کے لیے جو دروازہ امام پہ ہے پڑھو۔ کہتے ہیں پڑھا، اگر پڑھتے پڑھتے دل نہیں ٹوٹا، آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، تو سمجھو ابھی قبولیت نہیں ہوئی، پھر پڑھو۔ کہا پھر پڑھو، کہنے لگے اس وقت تک پڑھتے رہو جب تک تمہاری زبان کے ساتھ تمہاری آنکھیں نہ پڑھیں، آنکھیں نہ پڑھیں۔ یہ ہے، تو آپ جاتے ہیں تو پہلی زیارت تو آپ کے قلب کی ہے، وہ قلبی کیفیت ہے، وہ منقلب ہوتے ہیں۔ اب آئیں جو پیام دے رہا ہوں، پھر آپ زیارت پڑھتے ہیں، ماسورہ زیارت، انشاءاللہ جس کو عنوان گفتگو قرار دیا ہے کل اس کی تفصیل بھی اور زیارت کے الفاظ بھی، بڑی خوبصورت زیارت ہے اور امام سے منسوب ہے، لیکن آج کلی طور پر ایک پیغام جو دے رہا ہوں اور انشاءاللہ آپ تک پہنچے گا، وہ زیارت جو پڑھتے ہو، پڑھنے کے بعد ایک کام کرتے ہیں، ہر امام کی زیارت، زیارت پڑھنے کے بعد ایک کام کرتے ہیں، کیا؟ دو رکعت نمازیں بولیں، دو رکعت نمازیں ہے نماز، اور پڑھ کیوں رہے ہو؟ زیارت کی وجہ سے۔ دو رکعت نماز زیارت، اچھا یہ جو نماز پڑھی تو سجدہ کسے کیا؟ اللہ کو، سجدہ خدا کو کیا، اور دو رکعت پڑھی، سبب کون سی شے بنی؟ اس نماز کا سبب کون بنا؟ زیارت۔ یہ ہے زیارت، نہیں بات پہنچی نہیں، آپ متوجہ نہیں ہوئے، معذرت چاہتا ہوں۔ پڑھ نماز رہے ہو، نماز ہے بندگی، اور سبب بن رہی ہے زیارت۔ لو اور آسان کروں، یہ زہرین کا وقت ہوتا ہے فجر کا، تو فجر کی نماز پڑھتے ہو، سبب کون سی شے بنی؟ فجر، وقت زہرین زہر، مغربین مغرب، لیکن وہ زیارت، وہ نماز واجب تو نہیں نا، ہے مستحب، سبب کون بن رہا ہے؟ زیارت۔ یہ ہے امام کی زیارت کا ہدف، آئے ہائے، یہ ہے مقصد زیارت۔ امام بلایا، کہا زیارت پڑی ہے، لیکن یہ زیارت اس وقت تک کامل نہیں جب تک دو رکعت نماز نہ پڑھو۔ نماز ہے اللہ کی بندگی، سبب بن رہی ہے زیارت۔ اب سنو اور سمجھو، میرے مولا حسین نے اپنے پاس بلا کے زیارت پڑھوا کے پھر کہا دو رکعت نماز زیارت پڑھو، نماز پڑھو دو رکعت، کہا یہ نماز تمہیں اپنے روزے کے پاس بلا کے اس لیے پڑھا رہا ہوں کہ پاکستان جا کے نماز اور زیارت کا مقابلہ نہ کرنا، آئے ہائے۔ کہا میری تو زیارت اس وقت تک کامل ہی نہیں ہوتی جب تک اس میں دو رکعت نماز نہ ہو جائے، آئے ہائے ہائے، میری تو زیارت ہی کامل نہیں جب تک اس میں دو رکعت یہ نماز نہ آ جائے. اچھا بھائی یہ نماز ہے اللہ کو سجدہ ایسے ہی ہے, سبب بنی زیارت. یہ کیا حسین اور ائمہ معصومین ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں, کیا کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ سنیں, امام نے فرمایا میرے حضور آئے ہو نا تو دل مجھے جھکا ہے تو آئے ہو نا. بھائی امام کی نسبت آپ کے قلب میں محبت پیدا ہوئی نا تو گئے ہو نا. یہ مصائب برداشت کر کے زیارت پر گئے تو قلب میں وہ امام آئے نا تو یہ قلب ان کو جھکا نا. امام کہتے ہیں جو دل مجھے جھکا ہے وہ سر اسے جھک جائے. میں یہ چاہتا ہوں. لہذا امام اپنے پاس بلا کے دو رکعت نماز زیارت کو زیارت کا جز بنا کر تمہیں بتا رہے ہیں کہ اس وقت تک ہماری محبت کامل ہوتی نہیں جب تک جس دل میں ہم آئے ہیں وہ سر اسے نہ جھک جائے. تو زیارت کی انتہا بندگی ہے, بغاوت نہیں. زیارت کی انتہا بندگی ہے, بغاوت نہیں. آل محمد ہمیں خدا کا بندہ بنانے آئے تھے, باغی نہیں. نہیں, میں نے یہ جملہ بھی کہا کسی مجلس میں, امام حسین یزید کے مقابلے پہ اس لیے نہیں آئے کہ وہ گناہگار تھا. گناہگار مدینے میں بھی تھے, مکے میں بھی تھے, کوفے میں بھی تھے. سنیے گا, یزید کا مقابلہ حسین اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ گناہگار ہے, اس لیے کر رہے ہیں وہ باغی ہے. گناہ اگر فرد میں رہے اور اس گناہ پہ احساس شرمندگی آ جائے تو گناہ ہے, لیکن اگر گناہ آپ کو اس چیز پہ آمادہ کرے کہ گناہ کی تشہیر کرو تو یہ گناہ نہیں, یہ بغاوت ہے. اللہ کے احکام کے سامنے آنا یہ بغاوت ہے. اللہ کی نافرمانی پہ اترانا, اکڑنا, یہ بغاوت ہے. یزید دین الہی کا باغی تھا, حسین اس باغی کے خلاف نکلے, نمائندہ خدا بن کے, نمائندہ پروردگار بن کے. لیکن اس کی قیمت ہے. عزاداری یہ حسین کے نام پہ آئے ہو, اس عزاداری کا مقصد ہم سب کو بندگی کے دائرے میں لانا ہے. اور کربلا بندگی کی معراج ہے, معراج. میں ہر شام غریباں پہ وہ جملے کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ نے بندگی کی معراج دیکھنی ہے نا تو کربلا دیکھو. بھائی بندگی کی معراج نہیں, اکبر, قاسم, اون و محمد, عباس دے کر حسین سر سجدے میں رکھ رہے ہیں. اللہ اکبر, یہ بندگی کی معراج نہیں. جتنے حسین قربانیاں دیتے جا رہے ہیں اتنی بندگی بڑھتی جا رہی. مجھے نہیں پتا آپ اس جملے کی معنویت کو کتنا سمجھیں گے, لیکن کہہ دیتا ہوں دنیا میں کسی شخص پر مصائب جتنے بڑھیں خدا سے اتنا دور ہوتا ہے. کربلا میں حسین وہ عظیم امام ہے. مصائب بڑھتے گئے اور بندگی بڑھتی گئی. اکبر دیا, بندگی خدا بڑھ گئی. قاسم دیا, بندگی خدا بڑھ گئی. اون محمد دیے, بندگی خدا بڑھ گئی. عباس جیسا بھائی دیا, بندگی خدا بڑھ گئی. چلو میں آتا ہوں, تیاری پڑھوں گا, لیکن ایک جملہ کہنے دو. عزیزو میں نے عصر عاشور تک دیکھا, مجھے خیال آیا یہ تو حسین ہے, امام ہے, اللہ کا نمائندہ ہے, اس کی بندگی یہاں نظر آئی ہے, آنی چاہیے. لیکن میری عقل معوف ہو گئی جب میں نے شام غریباں کے بعد ایک ایسی بی بی کو دیکھا جس نے حسین جیسا بھائی دیا, عباس جیسا بھائی دیا, اون محمد جیسے بیٹے دیے, اکبر جیسا بیٹا دیا, قاسم جیسا بھتیجا دیا. ہاں اگلا جملہ کہوں, اما زہرا کی چادر دے دی, پردے
کا محافظ بھی چلا گیا اور پردہ بھی چلا گیا، خیموں کو آگ لگی ہوئی ہے، ان جلتے خیموں میں اور بکھرے لاشوں میں میں نے دیکھا زینب نے سر سجدے میں رکھ دیا۔ میری آقا زادی تیری بندگی کو سلام، آقا زادی تیری بندگی بھی زینب ہے، تو جیسے باپ کی زینت ہے تیری بندگی بھی وہی نظر آئی۔ عزادارو خاتون ہو خاتون، عورت کو اللہ نے فطرتاً حساس بنایا ہے، نرم بنایا ہے، اللہ کی رحمت کا جلوہ ہے۔ خاتون ہو، رات کی تاریکی ہو، بھائی کے قاتل چاروں طرف ہوں اور بکھرے لاشیں ہوں، ایک بیمار بھتیجا ہو، چار سال کی بھتیجی کے کان زخمی ہو اور ایسے حال میں ایک بی بی کہہ رہی ہو سبحان ربی الاعلی، خدا کی قسم یہ ہے مصیبت، یہ معرفت کی مصیبت ہے۔ ہاں کربلا کو سمجھو، اگر عارف خدا بننا ہے، ولی خدا بننا ہے تو کربلا کو اس جہت سے دیکھو، یہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے اس جہت سے دیکھو۔ ہاں یہ زینب، ابھی میں نے شام غریباں کا ذکر کیا، آؤ آپ کو واپس لاتا ہوں، مدینے لے آتا ہوں۔ وہ میری آقا زادی شام غریباں، یہ میری آقا زادی کی غربت تھی، یہ میری آقا زادی کی شان ہے۔ کیا شان، کیا شان ہے؟ راوی کہتا ہے میں مدینے آیا زیارت حسین کو، میں نے دیکھا لوگ چوک در چوک امام حسین کے گھر کی طرف، بنی ہاشم کے محلے کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے کسی سے پوچھا کیا ہوا، کہنے لگا مدینے کا رہنے والے ہو؟ نہیں، کہا حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ کہتا میں چلا، لوگوں کا مجمع تھا، چیرتا ہوا آگے آیا، ہمت نہ ہوئی اس سے آگے بڑھوں۔ کیوں؟ کہتا کچھ ناکے ہیں، ان پہ اماریاں ہیں، بٹھائے گئے ہیں۔ کہتے تھوڑی دیر گزری، ایک بی بی آئی ساتھ ایک خوبصورت جوان۔ میں نے پوچھا یہ جوان کون ہے؟ بتایا گیا یہ یتیم حسن قاسم ہے۔ کہتا میں سمجھ گیا یہ پردہ دار بی بی اس کی رشتہ دار ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور جوان آیا، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا علی اکبر ہے۔ کہتا اسی طرح بی بیاں آتی گئی اور ایک ایک جوان انہیں سوار کراتے رہے۔ راوی روایت کرتا ہے میں نے دیکھا تھوڑی دیر بعد ایک بی بی گھر سے نکلی، بس نکلنا تھا، کہتے پہلے حسین بڑے اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ہی یہ بی بی گھر سے نکلی اب حسین بھی اٹھے، ادھر سے وہ جوان اٹھے، کہتے عباس اٹھے، اکبر اٹھے، قاسم اٹھے، ان جوانوں نے اس بی بی کو گھیرے میں لے لیا۔ حسین آگے آگے چل رہے ہیں، کہتے میں نے یہ شان دیکھی، اب میں نے بے ساختہ پوچھا یہ بی بی کون ہے، اس عظمت کی مالک بی بی کون ہے؟ آواز آئی یہ علی کی بیٹی زینب۔ بس عزادارو، اس شان سے بی بی کو سوار کیا۔ آپ رو رہے ہیں، ابھی تو میں نے زینب کی وہ عظمت پڑھی ہے، یہ مدینہ ہے، نانے کا شہر ہے، ماں زہرا کا شہر ہے، آج بھائی ہے، زینب سوار ہو رہی ہے۔ عزادارو یہی زینب، ہاں 11 محرم کا دن آیا، ایک وقت آیا کہ یزیدی کچھ ناکے لے کے آ گئے، کہنے لگے بیبیوں کو سوار کرنا ہے۔ میری آقا زادی نے کہا خبردار کوئی قریب نہ آئے، میں اپنے رشتہ داروں اور اپنے ان عزیزوں کو، بیٹیوں کو خود سوار کراؤں گے۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، بنی ہاشم کی عورتوں کو سوار کرانے کی رسم نہیں تھی، ہائے علی کی بیٹی، عباس کے بعد عباس عباس بن گئے، ہر بی بی کو سوار کرایا، عزادار بس زینب بچ گئی۔ ایک دفعہ دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا، مدینہ یاد آیا۔ ایک دفعہ نہر فرات پر دیکھا بل بازوؤں کے لاشاں،